بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما صدق الله العظيم.
حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جا تجلیات سے بھر اپنا کاسے جا کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے اسے اللہ رب العزت نے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے ہم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تم گن بھی نہیں سکتے آپ ذرا غور فرمائیے اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے لباس نہ دیتے تو ننگے ہوتے کھانا نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے پینے کو نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے آج دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے اس نے بن مانگے نعمتیں عطا فرمائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں عام طور پر ہر انسان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضۃ، کہ جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں انسان بھی کانوں کی مانند ہے، کسی میں کوئی خوبی کسی میں کوئی خوبی. ہر بندے میں اللہ تعالی نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ جس شخص پر خیر غالب وہ اچھا انسان کہلائے گا، اور جس کے اوپر شر غالب وہ برا انسان کہلائے گا. چنانچہ انسان کے نفس کے اندر یہ خیر اور شر کا مجموعہ فطرتن رکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو آدمی اپنے اوپر خیر کو غالب کر دے قد افلح من زکاہا وقد خوب من دساہا، اور جو شر کو غالب کر لے وہ ناکام ہو گیا. تو انسان کے نفس کی تین حالتیں، ایک نفس امارہ، جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے تو اسے خیر اور شر میں تمیز نہیں ہوتی، حسن اور قبیح کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، نماز پڑھ لے یا قضا کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بول دے یا جھوٹ بول لے احساس نہیں ہوتا، حلال کھا لے یا حرام کھا لے اس کو فکر نہیں ہوتی. یہ نفس امارہ کی دلیل کہ اس کو ضار اور نافع اس کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرے اور اجالے کے درمیان باطنی اعتبار سے پتہ نہیں چلتا، میں نے زبان سے جھوٹ بولا میرے دل پر کتنی ظلمت آئی اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. ایسا نفس معدن شہوات ہوتا ہے، بس اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری چاہتیں پوری ہو جائیں، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے. وہ گناہ کرتا ہے اور مزے لیتا ہے، وہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور محفل میں بیٹھ کر اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ نفس امارہ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا لذتیں لیتا ہے. اگر انسان کے نفس کی اصلاح ہو اور وہ کچھ بہتر ہو جائے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جو انسان گناہ کر بیٹھے تو دل میں شرمندہ ہو، مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. جس شخص کے دل میں غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت ہو، اعتراف جرم ہو، یہ نفس لوامہ کی دلیل ہے کہ دل میں ملامت ہو رہی ہے، ندامت ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں برا کر بیٹھا. لیکن چونکہ نفس کی قوت زیادہ ہوتی ہے موقع آنے پہ غصہ کر لیتا ہے، زبان سے باتیں نکال دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے. یہ ایسا نفس کہ تفرح و تحزن، یہ لطف بھی لیتا ہے اور بعد میں غمگین بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، شریعت کے حکم کو توڑ دیا. تو تیعو و تفجر، اطاعت بھی کرتا ہے اللہ تعالی کی اور نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، حکم خداوندی کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے. تو یہ نفس لوامہ کی پہچان ہے. اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح اور زیادہ کر لے تو یہ ایک ایسا مقام پا لیتا ہے کہ جہاں اس پر خیر غالب ہوتی ہے. چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت غالب آنے کی وجہ سے اتباع اوامر الہی اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ہر کام میں یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس راستے پہ قدم بھی نہیں اٹھاتا. جیسے بکری اپنے مالک کے اشارے پر گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی اسی طرح مالک کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ نفس انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قیامت کے دن اسی کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے نوازیں گے اور اس کے سر پر عزتوں کے تاج رکھیں گے. فرمائیں گے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف. اے اطمینان پکڑنے والی جان، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہ کوشش ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا نفس عطا فرما دے. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے مختلف چیزوں کے لیے انسان محنت کرتا ہے تب حاصل ہوتی ہیں، یہ مقام پانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. رزق حلال، صدق مقال، اگر اس کی پابندی کرے تو پھر انسان کے نفس کے اندر خیر غالب آ جاتی ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ غور فرمائیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس لباس اپنا، نہ اس کے پاس مکان اپنا، نہ اس کے جسم میں طاقت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، نہ اس کی عقل پختہ کے بات سمجھ سکے، بولنے کی طاقت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مگر اللہ رب العزت اس حالت میں بھی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک نعمت دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں رونا. یہ رونا ایک ایسی نعمت ہے، بچے کو بھوک لگی، رو پڑا، ماں باپ نے کھانے دودھ کا انتظام کر دیا، بچہ بیمار ہوا، رو پڑا، ماں باپ نے اس کے لیے دوائی کا انتظام کر دیا، بچے کو نیند آئی، وہ رو پڑا، ماں باپ نے بستر کا انتظام کر دیا. بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فقط رونے کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. یہاں سے کسی عارف نے نکتہ نکالا، اے انسان، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے کاموں کو سلجھا دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا. اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں اور عطا کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر بچپن سے لڑکپن جوانی کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، مشقت اٹھا سکتا ہے. اس کو نفع اور نقصان کی چیزوں کے درمیان پرکھ عطا فرما دیتے ہیں، یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز نقصان دے اور یہ چیز فائدہ مند ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو مال دے دیتے ہیں، گھر دے دیتے ہیں، گھر والی دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت کا مقام دیتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں.
یہ سب نعمتیں آہستہ آہستہ اس بندے کو مل جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کامل ہوتی چلی جا رہی ہیں. چنانچہ جوانی کا ایسا زمانہ کہ انسان ان کامل نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ان نعمتیں دینے کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ, اے میرے بندے یہ نعمتیں تیرے پاس ادھار کا مال ہے, تم ان نعمتوں کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. اور کئی مرتبہ انسان ان نعمتوں کو پا کر دینے والے کو بھول جاتا ہے. جو شخص ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا کرے اسی کو تو بے وقوف کہا جاتا ہے. تو انسان جوانی میں کئی مرتبہ بے وقوفی کرتا ہے, نعمتوں سے محبت کرتا ہے اور نعمتیں دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے, مستیاں اڑانے میں لگ جاتا ہے. یہ جوانی کی عمر ہے ہی ایسی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کو زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہوتی ہے. یہ عمر ایسی ہے. لیکن جو نیک تینت لوگ ہوتے ہیں وہ اس جوانی کی عمر میں بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں سرشار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. اس لیے ہمارے بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ جو نوجوان کبیرہ سے بچتا ہو, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو, ایسا پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان جب اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا کرتے. تو یاد رکھیے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جوانی اس لیے ملی کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں, اس کے حکموں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار کے سپرد کر دو. چنانچہ یہ امانتیں اللہ کی ہیں, ہمیں اللہ کے سپرد کرنی ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنی ہے. آپ ذرا غور کریں, کرائے کا مکان ہو اور آپ اسے گندا رکھیں صاف نہ کریں تو مالک مکان آپ کو کہے گا مکان خالی کر دو, کہ آپ اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر رہے. تو اگر دنیا میں مالک مکان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو سوچئے یہ 6 فٹ کا جسم ہمارا اپنا تو نہیں ہے, یہ ہمارے مالک کا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت کے لیے اس پر اختیار عطا کر دیا. اب ہم اگر ان اعضاء کو حکم خداوندی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, اور اگر حکم خدا کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. پھر یہ انسان کا وقت ہمیشہ نہیں ہوتا, یہ جوانی کی مدت تھوڑی مختصر سی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ واپس لینی شروع کر دیتے ہیں. پہلے نظر 6x6 تھی, اب 50 سے اوپر ہوئے تو قریب پڑنے والی عینک لگانی پڑ گئی, کچھ عرصے کے بعد دور والی عینک بھی لگ گئی. بینائی کمزور ہونی شروع ہو جانا اس بات کی علامت کہ یہ نعمت اب واپس جا رہی ہے. پہلے دور کوئی بندہ آہستہ بات کرتا تھا تو سن لیتا تھا, اب کان ایسے ہو گئے کہ قریب آواز دے تو تب سنائی دیتی ہے ورنہ سنتا ہی نہیں. سماعت کا کم ہو جانا نعمت کی واپسی کی علامت ہے. پہلے 32 دانت ٹھیک کام کرتے تھے، اب کسی میں کیویٹی ہو گئی، کوئی دانت ہی نکلوانا پڑ گیا، یہ نعمت بھی کم ہوتی چلی گئی. معلوم ہوا کہ یہ نعمت آہستہ آہستہ واپس لی جاتی. پہلے ہاضمے کا نظام ایسا تھا کہ جوانی میں جو کھائے ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اور اب ایسا ہے کہ ذرا سی کوئی چیز کھا لے تو پیٹ خراب. یہ نعمت اب آہستہ آہستہ واپس جا رہی ہے. پہلے دوڑتا بھاگتا تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب بیٹھا ہوا اٹھ جائے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. یہ نعمتوں کے واپس جانے کی علامت ہے کہ جو نعمت اللہ تعالی نے کامل حالت میں دی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ نعمت واپس جانی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ موت کے وقت اللہ رب العزت یہ نعمتیں تمام کی تمام انسان سے واپس لے لیتے ہیں. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں جس سے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. ایک بڑا امیر باپ ہے، ملٹائی ملینر ہے، اس کا جوان بیٹا، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں 10-20 لاکھ کا ایک کام کر کے دیتا ہوں، یہ جانچنے کے لیے کہ تمہارے اندر اہلیت کتنی ہے. اگر تم نے اس کام کو اچھی طرح کر دکھایا، ذمہ داری سے چلا دیا، تو میں اپنا سارا بزنس تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر اس 10-20 لاکھ کے کام کو ہی تم نے بگاڑ دیا تو میں اپنا بزنس تمہارے حوالے کس لیے کروں. بالکل یہی مثال ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں یہ نعمتیں بندے کے حوالے فرماتے ہیں، اے میرے بندے ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کر کے دکھاؤ. چنانچہ جو ان کو اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو یہ نعمتیں اور زیادہ کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اگر وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. چنانچہ موت نام ہے ان نعمتوں کے چھن جانے کا. اب اس کے بعد انسان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، یہ انسان جسٹیفائی کرے گا کہ اے اللہ میں نے آپ کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا. اگر اس نے ثبوت پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے، اور یہ نعمتیں بہت زیادہ حالت میں اس کو واپس لوٹائیں گے. اور اگر ثابت ہوا کہ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے اور ان نعمتوں سے اس کو محروم کر دیں گے. اب ذرا توجہ فرمائیے، بات سمجھنے والی ہے کہ اگر انسان نے دنیا میں اپنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا، جھکایا اور ان چیزوں کو دیکھا جن کو شریعت نے جائز قرار دیا، تو گویا اس نے اس نعمت کی قدردانی کی. اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ بینائی واپس لیں گے. اب اگر قبر میں حشر میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے تو بینائی کا ٹھیک استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہنچائیں گے اور اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے کہ جس سے یہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھیں گے. کیا کلائمکس ہے اس نعمت کا کہ بندے کو ایسی نظر مل جائے گی، یہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر ثابت ہوا کہ نہیں یہ تو دنیا میں ان کو غلط استعمال کرتا تھا، تو اللہ رب العزت موت کے وقت اس سے بینائی واپس لیں گے اور اس کو نہ میدان محشر میں عطا کریں گے اور نہ جہنم میں عطا کریں گے. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈالتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اندھا کھڑا کر دیں گے. اب قیامت کے دن اس کو بینائی نہیں ملے گی، اندھا. جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں بھی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہاں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا. بینائی اس سے لے لی گئی، یہ اس نعمت کے دیے جانے کے قابل ہی نہیں، یہ غلط استعمال کرتا پھرا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے بینائی واپس لے لیں گے. اسی طرح اگر دنیا کے اندر اس نے اپنی سماعت کا استعمال ٹھیک کیا، کانوں سے نیک بندوں کی واز سنے، قرآن سنا، نبی علیہ السلام کی شان میں نعت سنی، اچھی باتیں سنی، اب اس سماعت کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت واپس لیں گے، لیکن اس کو بہتر کر کے واپس لوٹائیں گے، حتیٰ کہ سماعت ایسی ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزت جب قرآن مجید سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، یہ بندہ اپنے کانوں سے اللہ کی تلاوت کو سن سکے گا. اور اگر غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پہنچائیں گے اور جہنم میں اس کو بہرا بنا دیں گے، کچھ بھی نہیں سن سکے گا. اگر اس نے اپنی گویائی کو شریعت کے مطابق استعمال کیا، خیر کی باتیں زبان سے نکالتا تھا، سچ بولتا تھا، غیبت سے بچتا تھا، چغلی سے بچتا تھا، لوگوں کے دل نہیں دکھاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ گویائی کی صفت واپس لے لیں گے، لیکن اس کو جنت میں بھیج کر ایسی گویائی عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کرے گا. اور اگر اس نے گویائی کا استعمال غلط کیا، زبان سے یہ جھوٹ بولتا تھا اور برے کام باتیں کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس سے یہ نعمت واپس لیں گے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ واپس نہیں لوٹائیں گے. چنانچہ قیامت کے دن یہ گنگا کھڑا کیا جائے گا. سنیے قرآن عظیم الشان دلیل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. ہم قیامت کے دن ان کو اندھا، بہرا اور گنگا کر کے کھڑا کریں گے. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہ نعمتیں دے، انہوں نے تو دنیا میں غلط استعمال کر لیا تھا، من مرضی شروع کر دی تھی، یہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ان کو یہ نعمتیں واپس دی جائیں. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں واپس لے لیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے پاؤں چلنے کے لیے دیے. اب اگر انسان مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کے راستے میں چل کے جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اب اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسے پاؤں عطا کریں گے جو جنت کی طرف چل کے جائیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جنت کی طرف یہ چل کر جائے گا، اور اگر یہ ان پاؤں کے ذریعے سے برے لوگوں کو ملنے کے لیے جاتا تھا، برائی کے اڈوں کی طرف جاتا تھا، غلط کاموں میں اپنی ان پاؤں کو استعمال کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سر کے بل کھڑا کریں گے. نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. جیسے ایک بندہ سر نیچے رکھ کے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے، مفسرین نے لکھا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح سر کے بل کھڑا کریں گے، پاؤں سے نہیں چلے گا، اب سر کے بل گھسٹتا ہوا بالآخر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی امانتیں، ہم ان امانتوں کا صحیح استعمال کریں تو امانت کامل ہو کر واپس مل جائے گی، اور اگر غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے واپس لے لیں گے. اور ذرا سن لیجئے، دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنایا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، بہتر لباس عطا فرما دیں گے. اور اگر فرنگی کے طریقے پر چلے اور سنت کے خلاف لباس پہنتے پھرے، آدھا جسم ڈھپا ہوا آدھا ننگا رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم قیامت کے دن ایسا لباس پہنائیں گے جہنم میں ڈالتے ہوئے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، سرابیلہم من قطران، گندک کا لباس پہنایا جائے گا. اور فقہا نے لکھا کہ جہنمی کے لباس میں اتنی بو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند، پرند مر جائیں اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو جتنی بدبو اس جگہ ہوگی جہنمی کے کپڑوں میں بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. آج اگر اس نعمت کو غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا بدبودار لباس عطا فرما دیں گے، اور اگر سنت کے مطابق بنا لیا اللہ تعالیٰ ریشم کے لباس عطا فرما دیں گے. اور آگے سن لیجئے، اگر دنیا میں حلال کھایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بھیج کر بہترین کھانے، لحمن تریا، بھنا ہوا پرندوں کا گوشت اس کو عطا فرمائیں گے. اور اگر اس بندے نے حرام کھایا تو اللہ رب العزت یہ نعمت واپس لیں گے، چنانچہ اس کو جہنم کے اندر ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون، اللہ تعالیٰ زقوم کھلائیں گے. یہ کانٹے والا ایک پودا ہوتا ہے جو انتہائی کڑوا، صبح کے وقت اپنی زبان سے لگاؤ تو شام تک کڑواہٹ دور نہیں ہوتی، اور اوپر سے یہ کیکٹس کا پودا کانٹے والا بھی ہوتا ہے، جب انسان کھائے گا نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، پریشان ہوگا. تو اگر حلال کھایا تو نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور اگر حرام کھایا تو جہنم میں دیکھیے کھانے کے لیے زقوم کا پودا ملے گا. اگر دنیا کے اندر اچھے مشروبات پیئے، پانی پیا، دودھ پیا، پھلوں کے جوسز پیئے، جو حلال مشروبات ہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں شراباً طہورا، وسقاہم ربہم شراباً طہورا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا، وہ نعمت عطا کر دی جائے گی. اور اگر دنیا کے اندر اس نے حرام مشروبات استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیں گے، اور جہنم کے اندر اس کو کون سا مشروب دیں گے؟ وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. مفسرین نے لکھا جہنمیوں کے زخموں سے جو خون گرے گا، پیپ گرے گی، اس کو پیالوں میں اکٹھا کر کے فرشتے اس جہنمی کو پینے کے لیے دیں گے. پیپ کی بدبو کی وجہ سے بندہ قریب نہیں کھڑا ہوتا، اور آج جہنم کے اندر یہ بندہ پیپ بھرا خون پی رہا ہے. اے دنیا کے اندر غلط مشروبات پینے والے، تو نے نعمت کا غلط استعمال کیا، آج دیکھ اس کے بدلے تجھے سزا کیا دی جا رہی ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکان دیا، اگر حلال مال سے بنایا اور اس کو نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنایا، تو اللہ رب العزت اس نعمت کی قدردانی پر اس کو آخرت میں اتنا بڑا گھر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری جو جنتی ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اتنا بڑا گھر دے دیں گے. اور اگر اس نے یہ مکان حرام مال سے بنایا، پھر اس میں ڈرامے اور موسیقی اور اس قسم کے بے حیائی کے کام شروع رکھے، نمازیں قضا کرتے رہے، فجر کے وقت سب لوگ سوتے رہے اللہ کی نماز قضا، تو اس بے قدری کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم میں بھیجیں گے. اور جہنم میں مکان کیسے ہوگا؟ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکانن دیقن، بہت تنگ مکان ہوگا، اتنا چھوٹا کہ انسان صحیح طرح اس میں بیٹھ اٹھ بھی نہیں سکے گا، حتیٰ کہ اس دربے کے اندر یہ تنگ ہو کر کہے گا دعاؤ ہنالک صبورا، اللہ مجھے موت دے دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، ایک موت نہیں، آج کتنی موتیں مانگو تمہاری جان چھوٹ نہیں سکتی. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا کے اندر اگر انسان نے خیر کے اوپر زندگی گزاری تو جہنم تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے اور اس پر سلام پڑھیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، رب کی طرف سے ان کو سلامتی کا پیغام ملے گا. اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے بھی مبارکیں دیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار. اب فرشتے بھی ان کو مبارکیں اور دے رہے ہیں، سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اور اگر دنیا میں اس نے من مرضی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے اور جہنم میں جا کر یہ اپنی زبان سے کیا کہے گا؟ یوں کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم تو گمراہ ہو گئے. ربنا اخرجنا، اللہ ایک دفعہ نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ لوٹ کر گناہ کریں تو واقعی بڑے ظالم ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، قرآن مجید نے گواہی دی، فرمائیں گے قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے ہمارے لیے امتحان ہے، ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پہنچیں تو یہ نعمتیں اور بہتر حالت میں ہمیں واپس لوٹا دی جائیں. اور اگر 15-20 لاکھ کا کاروبار بھی سنبھال نہ سکا تو یہ کہاں اس قابل کہ اس کو اربوں کھربوں کا کام کر کے دے دیا جائے. تو یہ نعمتیں ہماری اپنی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں صرف جاننے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ بندو تم دنیا میں کرتے کیا ہو. لہذا ہم ان نعمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن ان نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بہتر حالت میں واپس لوٹا دیں. پانچ انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، اگر گناہگار ہیں تو اس دنیا میں نیکوکار بھی موجود ہیں. ایسی ایسی ہستیاں اس امت میں گزری ہیں، امام ربانی مجدد الفانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں بعض ایسی پاکیزہ ہستیاں گزریں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20-20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا، ایسی پاکیزہ ہستیاں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت میں نے دیکھی، المرأت متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن مجید کی آیتوں سے گفتگو کرتی تھی، قرآن مجید کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، کہاں یہ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور کہاں ہم ہوں گے کہ جن کی زبانوں سے معلوم نہیں کیا کیا کلام نکلا ہوگا. تو نیک لوگ بھی گزرے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، بھوک لگی تھی، نہر کے کنارے چل رہے تھے، ایک سیب بہتا نظر آیا، انہوں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا. جب پیٹ میں کچھ پڑ گیا اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی ملکیت اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ ابھی جا کے میں معافی کر لوں، معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اپ سٹریم جدھر سے پانی آ رہا تھا وہ ادھر کو چل پڑے، آگے ان کو ایک باغ نظر آیا جو سیب کے درختوں کا تھا، وہ پہچان گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا، باغ کے مالک سے مجھے معافی مانگنی ہے۔ باغ کے مالک سے جا کر کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں پے کر سکوں، تو آپ پلیز مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اس نے کہا میں تو معاف نہیں کرتا، یہ معافی مانگنے لگے، وہ انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی صورت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ اس نے کہا ایک صورت ہے، میری ایک بیٹی ہے مگر بنتی بکما اللسان، زبان سے گنگی ہے، امیا العینین آنکھوں سے اندھی ہے، سما الاذنین دونوں کانوں سے بہری ہے، کسیحت القدمین اور دونوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اگر تم اس میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو اور اس کی خدمت کرو ساری زندگی تو تب میں یہ اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ دنیا میں یہ مشقت اٹھانی آسان، قیامت کے دن اس بندے کے حق کا جواب دینا یہ بڑا مشکل کام، تیار ہو گیا۔ اللہ کی شان، نکاح ہوا، جب اپنی بیوی کے ملاقات ہوئی دیکھتا ہے بہت خوبصورت، آنکھوں والی، بولنے والی، سننے والی، علم والی، عقل بھی اچھی، شکل بھی اچھی، حیران ہوا، پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو، کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک ہی ہوں۔ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی، سسر نے پوچھا مہمان کو کیسے پایا؟ کہنے لگے جناب آپ نے تو سپیسیفیکیشن کچھ اور ہی دی تھی، اور بیوی تو بہت اچھی خوبصورت خوبصیرت ہے۔ اس پر اس کے سسر نے کہا کہ ہاں یہ میری بیٹی، تب بھی اس نے غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں نے کہا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، میں نے کہا گنگی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں سنی غلط، میں نے کہا یہ بہری ہے، کبھی بغیر اجازت گھر سے نکل کے نہیں گئی، میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، ویسے یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ حدیث کی عالمہ ہے، میں چاہتا تھا اس بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے کروں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تاکہ وہ میری بیٹی کو عزت قدر کے ساتھ رکھ سکے، جب تم نے ایک سیب کی مجھ سے معافی مانگی میں پہچان گیا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کا نکاح اس وجہ سے تمہارے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ماں تھی اور یہ باپ تھا، اور اللہ نے ان دونوں کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا، جو بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ مشہور ہوا۔ جب ماں فاطمۃ الزہرا ہوتی ہے اور باپ علی المرتضی ہوتے ہیں تو پھر بیٹے حسن حسین بنا کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے جنہوں نے اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی ٹھیک ٹھیک قدردانی کی، اور ہم جیسے غافل لوگ بھی ہیں، کبھی تکبیر اولیٰ قضا، کبھی نماز قضا، کبھی تلاوت کی فرصت نہیں، کبھی اپنے معمولات چھوٹ گئے، کبھی زبان سے جھوٹ بول لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے یہ نیت کر لیں کہ اے مولا زندگی کا جو وقت گزر گیا وہ تو ہاتھوں سے نکل گیا، جو باقی ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے، آپ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت بڑے مہربان ہے, وہ بندے کو رد نہیں فرماتے. تو اگر نیک ہیں تو اسی دنیا کے اندر منمانی کرنے والے بھی ہیں. چنانچہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ جس قسم کے گناہ کرتا ہے نا, باطنی طور پر اس بندے کی شکل ویسی ہوتی ہے, جانور جیسی شکل. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوسروں کے دل بلا وجہ دکھاتا ہے, اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے. جو بندہ حریص زیادہ ہوتا ہے تو باطنی طور پر یہ کتے کی مانند ہوتا ہے. جو عالم ہو کر بھی بے عمل ہوتا ہے, یہ باطنی طور پر گدھے کی شکل رکھتا ہے. اور جو شخص بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے, باطنی طور پر سور کی شکل ہوتی ہے. اور جو عیار مکار سمارٹ بنتا ہے, باطنی طور پر بندر کی شکل ہوتی ہے, جانوروں جیسی شکل. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے درس قرآن میں اپنا واقعہ خود سناتے تھے. فرماتے تھے, میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا, میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا, قریب ہوا, میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دینے کے بعد مجھے پہچانا اور پہچان کر کہنے لگے کہ احمد علی انسان کہاں بستے ہیں. میں نے بڑے حیران ہو کر دیکھا, بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے کہا کہ حضرت یہ انسان ہی تو ہیں. یہ سن کر انہوں نے ایک عجیب سی نظر مجمع پہ دوڑائی. فرماتے ہیں کہ ان کی اس توجہ کا یہ اثر کہ جب میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو مجھے بازار میں کتے بلے خنزیر چلتے نظر آئے, انسان تھوڑے کوئی کوئی چلتا نظر آتا تھا. فرماتے ہیں جب یہ کیفیت میری زائل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو چلے گئے تھے. چنانچہ میں گھر واپس آیا, حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر کہا کرتے تھے کہ لوگو, مالک تو سب کا ایک, مالک تو سب کا ایک, مالک کا کوئی ایک, مالک تو سب کا ایک, مالک کا کوئی ایک, ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ. لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ادخلو فی السلم کافہ کا مصداق بن چکا ہوتا ہے. یہ ہیں صحیح وہ بندے کہ جن پر اللہ کے نیک بندوں کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے ان بندوں کو دیکھ کر, ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو نہیں لوٹاتے. لو اقسم علی اللہ لابرا, اگر یہ لوگ قسم کھا لیں, اللہ ان کی قسم کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے, ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے. تو ہم بھی نیکوکاری کی زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت کا ہم پر بھی کی مہربانی ہو جائے. چنانچہ قیامت کے دن ہر انسان کے خلاف گواہی اس کے اعضاء سے لی جائے گی. اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. جن اعضاء کی لذتوں کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں, یہی اعضاء اللہ تعالی کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہم سے کیا کیا کروایا. اور یہ بندہ ناراض ہوگا, کہے گا لما شہدتم علینا, تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی. قالوا انتقنا اللہ الذی انطق کل شیء, وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے نطق عطا کیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا, ہمیں بھی بولنے کی طاقت اسی نے عطا کی. اب بتائیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستطرون ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم, تم تو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کانوں سے آزاد سے پردہ ہی نہیں کیا کرتے تھے. لو یہی سلطانی گواہ بن جائیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن بندے کے خلاف 8 گواہیاں پیش کی جائیں گی، 8 گواہ بندے کے گناہوں پر گواہی دیں گے. ذرا توجہ سے اس بات کو سن لیجئے کہ وہ 8 گواہیاں کون سی ہوں گی. فرمایا ان میں سے پہلی گواہی المکان، جس جگہ پر انسان گناہ کرتا ہے اللہ کی وہ زمین کے ذرات ویڈیو کیمرے کی طرح اس منظر کو سیو کر لیتے ہیں، اس منظر کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے تو زمین اپنی خبریں سنائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے بتاؤ کس جگہ پر اس بندے نے کیا کرتوت کیے، زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، اللہ اس جگہ پر یہ کیا تھا، اس جگہ پر یہ کیا تھا. تو زمین قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دے گی. یہ پہلا گواہ المکان. دوسری گواہی وقت کی، وقت بھی گواہی دے گا. الزمان، جس کو ہم وقت کہتے ہیں نا، زمانہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں ینادی کل یوم، ہر دن یہ آواز دیتا ہے انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، وانا فیما تعمل فی شہید، اور میرے اندر تو جو عمل کرے گا اے بندے قیامت کے دن میں تیری گواہی دوں گا. تو وقت بھی گواہی دے گا قیامت کے دن. پھر تیسری گواہی واللسان، انسان کی زبان گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السینتہم، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سب اعضا زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک استعمال ہوئی تو ہم ٹھیک رہیں گے، تیرے غلط استعمال سے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ نیکی کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے مگر اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے ناشکری کا، اللہ کے سامنے شکوے شکایت کا، ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس ناشکری کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. تو زبان کا ایک فکرہ بسا اوقات جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے. تو زبان کا صحیح استعمال. چوتھا گواہ والارکان، انسان کے جسم کے باقی اعضا، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، زبان، آنکھیں، کان، رانے، یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے اور رانیں گواہی دیں گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کام کیا. چنانچہ یہ چوتھی گواہی ہوگی. پانچویں گواہی انسان کے خلاف وَالْمَلَكَانَ، اور دو فرشتے اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر محافظ متعین ہیں، کرامن کاتبین، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. چنانچہ یہ فرشتے گواہی دیں گے اے اللہ اس نے فلاں فلاں جگا کر آپ کے ان ان حکموں کو توڑا تھا. پھر چھٹی گواہی و دیوان اور نام اعمال، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، اس کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اللہ کے سامنے کھول دیا جائے گا. قرآن مجید میں ہے کہ جب مجرم اپنے سامنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، او ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں کہ جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب تو کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہوں گی، بھاگ بھاگ کے گناہ کیے ہوں گے، دوڑ دوڑ کے گناہ کیے ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پچھتائیں گے، کاش کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے. یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر. تو انسان کا نام اعمال گواہی دے گا، اور اس سے اوپر ایک گواہی بہت زیادہ نازک گواہی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ گواہی ہوگی نبی الانس والجان، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں، تو امت کے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جو گناہوں میں پڑنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ محبوب جو راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، قیامت کے دن فرمائیں گے میرے امتی تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، تم دنیا میں بھول گئے کہ یہ تمہارے اعمال میرے سامنے بھی اللہ پہنچاتے رہیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مرزا بے دل ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کچھ اچھے شعر لکھے، تو ایک ایرانی شیخ تھے، انہوں نے وہ پڑھے تو ان کا جی چاہا کہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں، لہذا وہ مرزا بے دل سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے. جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مرزا صاحب بیٹھے ہوئے اپنی چہرے سے سنت کو صاف کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، شیو کر رہے تھے. تو اس ایرانی شیخ نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً پوچھا آغا ریش میں تراشی، کیا تم نبی علیہ السلام کی سنت کو تراش رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا آرے ریش میں تراشم ولے دل کسے نمے خراشم، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، میں کسی کے دل کو نہیں تکلیف پہنچا رہا. ایرانی شیخ نے چیخ مار کے کہا او خدا کے بندے، بلے دلے رسول اللہ بھی خراشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو سید القلوب کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے. جب اس نے یہ بات کی مرزا بے دل کے دل پر چوٹ پڑی، سچی توبہ کر دی، اور پھر اس نے شعر کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی. تجھے اللہ بدلہ دے کہ تُو نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے میرے محبوب سے تم نے واصل کر دی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ اگر پیش ہو گئے
ہمارے لیے یہ کتنی شرم کی بات تکلیف کی بات ہے. اور اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, اللہ تو دو عالم سے غنی ہے, میں فقیر ہوں, روز محشر عذرہائے من پذیر, اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا, گر تمی بینی حسابم ناگزیر, اللہ اگر تو فیصلہ کرے میرا حساب تو نے لازمی لینا ہے, تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے میرا اوجل حساب لینا, مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی, میرے آقا کیا کہیں گے, یہ میری سنتوں کا مذاق اڑاتا پھرتا تھا. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی ہوگی, اور پھر ایک گواہی اس سے بھی اور آگے نازو, اللہ اکبر, وہ گواہی کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ وہ گواہی ہوگی والرحمن, اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیں گے. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا, تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تمہارے عملوں پر گواہ ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں, اس رحمان کے سامنے جس کی رحمت سے ہمارا کام سنورنا ہے, وہ رحمان بھی کیا کہتے ہوں گے, یہ میرے بندے نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور میری ان نعمتوں کی دیکھو کتنی ناقدری کرتے پھر رہے ہیں. اللہ رب العزت دیکھتے. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا, میرے دل میں یہ خیال ڈالا, فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ گناہ کرنے کے لیے تم ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے, اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں, کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر, یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی انسان کے گناہ کے اوپر. تو پھر سوچئے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر ان گناہوں کو بخشوا لیں, اور اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کریں کہ رب کریم آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما, اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے, اور اپنے نفس کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں. اس لیے کہنے والے نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا, اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. انسان اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے اس لیے کہ گناہوں کی طرف انسان کا کھینچنا وہ کئی مرتبہ بڑا آسان ہو جاتا ہے, تو گناہ کے موقعوں سے ہی بچے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اے اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لینا, غمی حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا, میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. اے اللہ میں گناہ کے موقع سے بچا لیجئے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بال سفید ہو گئے, بڑھاپا ہے, اس بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی و اسرک, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں اور چوری کروں. جب وہ یہ دعا مانگتے تو کسی کہنے والے نے کہا قیل لہ, ان سے کہا گیا کبر سنک, آپ کی عمر اتنی بڑھاپے کی ہو گئی, وانت صاحب رسول اللہ, اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اتخاف علی نفسک من الزنا والسرقہ, کیا آپ اپنے نفس پر زنا اور سرقہ سے خوف کھاتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے قال فرمایا کیف آمن علی نفسی وابلیس حی,
میں اپنے نفس پہ کیسے اطمینان کر سکتا ہوں جبکہ شیطان بھی زندہ ہے؟ جب تک شیطان زندہ ہے یہ بندے کو کسی وقت بھی گرا سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے۔ اس طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو پھر ایمان کو اس دنیا سے لے کر یہ آخرت میں جائے گا، اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر رحمت ہوگی، اللہ تعالی کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی اس محفل میں اللہ سے معافیاں مانگ لیجئے، پچھلے گناہوں کو بخشوائیے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نجاست میں لتڑا ہوا دریا کے کنارے کھڑا تھا، دریا نے پوچھا اے نجاست سے آلودہ شخص تو کیوں غسل نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا میری نجاست کہیں تجھے ناپاک نہ کر دے۔ تو دریا کے پانی نے کہا ارے تیرے جیسے سینکڑوں نجاست بھرے آئے، ذرا میرے اندر غوطہ لگا دے، جاری پانی ہوں تجھے بھی پاک کر دوں گا، خود بھی پاک رہوں گا۔ ارے جب دریا کا یہ عالم ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کا کیا کہنا؟ آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے تو رحمت کا دریا ایسا بہے گا ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیا جائے گا، اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ آخر کوئی تو زندگی کا وقت ایسا ہو کہ انسان سچی توبہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ مولا آج کے بعد آپ کے حکموں کی ناپروانی نہیں کرنی، ہم سے تو وہ اندھا زیادہ عقل مند تھا جس کے ہاتھ میں کشکول تھا، مانگتا پھر رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے پہنچا، صدا لگائی جواب نہیں آیا، پھر صدا لگائی پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب جواب نہ آیا کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے جواب نہیں آتا؟ کسی نے کہا او خدا کے بندے یہ مسجد کا دروازہ ہے، تو اللہ کے در پہ آ پہنچا ہے۔ بندے نے جب یہ سنا اس نے زور سے پیالے کو دیوار میں مارا اور اس کو توڑ کے کہا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں آؤں گا، میں رب کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں، ہم بھی تو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے اے رب کریم اگر کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا گیا اس پہ کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا مسجد میں آیا مگر یہاں آ کر سچی توبہ نہ کی، اور اللہ پھر آپ اپنے گھر سے اس کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں۔ اے مولا تیرے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، عمل کے اپنے احساس کیا ہے بجب ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے اے اللہ کلمہ پڑھ لیا، آپ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، آپ کے کلام کی گواہی دے دی، اے اللہ اسی ایمان کو قبول کر کے آج ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکیاں نہ دو، اے اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم بھی تو بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے در پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے رب کریم اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو دھو دیجئے۔ اللہ ہم اپنے نفس سے تنگ آ گئے ہیں، گناہ کر کر کے ہم تھک گئے ہیں، میرے مولا نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تنا سے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ورنہ کوئی دنیا میں ناپاک تو پیدا نہیں ہوئے تھے، اے اللہ اس ناپاکی کو دور کر کے آج گناہوں سے پاک کر دیجئے، اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں
اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے والے بن جائیں. اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم تو قیامت کے دن بھی ان کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا. اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا. ہمارا بھی دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے مدعوہا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا، جو چہرہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا. آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اور جو زندگی کے دن باقی ہیں اللہ شریعت و سنت کی پابندی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سنا ہے اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ بنا لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں. تھوڑی دیر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، مراقبہ کر لیں، ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا، ہم نے زندگی کیا گزاری ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ بول رہا ہے.
حرص والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤ حرص والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری
فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی و صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پہ عزتوں کی موت نصیب فرما، قیامت کے دن ہمیں اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما. اے اللہ، جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. رب کریم، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما. اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے خطا کاروں کی خطاؤں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اے رحیم آقا، ہم پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنا دیا جائے، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. رب کریم، ہم آپ کی نعمتوں کے قدردان بندے بن جائے، ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ، آج تک آپ کی نعمتوں کی جو ناقدریاں ہم کرتے پھرے، اللہ ہم بے قدروں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم بے قدروں کو آپ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہے. اے اللہ، ان نعمتوں کو واپس نہ لینا، ہمیں ان سے محروم نہ کر دینا. رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا. اے اللہ، جس طرح ایک اپاہج عیالدار جس کے گھر کے افراد بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، فاقے سے ہوتے ہیں، وہ بڑی امید لے کر کسی سخی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور اس لحاظ سے کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلے گا، میرے گھر بچوں کا پاتا ختم ہو جائے گا. اے اللہ، اس اپاہج عیالدار سے زیادہ
ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ اس سخی سے زیادہ سخی ہیں، اے اللہ اپنا در کھول دیجئے، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی تنہا نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اور یہ دعا مانگتے اللہ ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے کہیں جواب نہ آ جائے کہ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں صبیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو، میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، مگر آپ کے بننا چاہتے ہیں، ہم سے بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بنا لینا آسان ہے، اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پر چلا دیجئے، اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے، اتباع سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلی درجات عطا فرما، ہمارے جن دوستوں نے یہاں محبت کے ساتھ یہ پروگرام کروایا اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما، اس مسجد کے نمازیوں پر خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ جو کمیٹی ہے اس کے ارکان پر خصوصی رحمت نازل فرما، محلے والوں پر خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ دور مستورات بیٹھی بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، میرے مولا ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے آپ کے گھر میں آئی بیٹھی ہیں دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، میرے مولا اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے اللہ خالی نہ اٹھا دینا بلکہ ہماری توبہ کو قبول کر لینا، اے اللہ اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں جو بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ آج ہم اپنی ان کو تاہیوں پہ نادم اور شرمندہ ہیں، اے اللہ آپ سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجئے اور اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مولا ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتك يا ارحم الراحمين.